फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھنے والے کو ایک قرات اجر عطا کرتا ہے اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت شعاری اور عبادت کی سعادت نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھر بار پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، ہماری آل اولاد کے دکھوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، رزق میں، مال میں، جان میں اللہ کریم اپنی رحمت سے برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے۔ اس عنوان پر، اس موضوع پر آج انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ آئیے ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، پھر اپنے پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔
سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کریم کی یاد سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور فرمایا کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور آدمی کہے گا کہ اے رب کریم، تو نے مجھے اندھا کر کر کیوں اٹھایا، میں تو کھیارا تھا، آنکھوں والا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے پاس تیرے رب کی آیتیں آتی تھیں اور تو انہیں بھول جایا کرتا تھا، نشانیاں آتی تھیں ان کو بھول جایا کرتا تھا، آج تیری بھی خبر نہیں لی جائے گی۔ تو ایک بات جو سیکھنے کو اور جاننے کو مل رہی ہے بڑے واضح انداز میں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اور یاد سے منہ پھیرے گا تو زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ تفسیر خزان العرفان کے اندر حضرت صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، زمین وسعت کے بعد اس پر کیا ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنگ زندگانی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ اور مامون فرما کے عافیت اور راحت نصیب فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا، خوش آمدید عدنان بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، استاد العلماء ہیں، حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی، دعوت کارب القدسیہ، استاد گرامی ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی موجود ہیں پروگرام میں، استاد صاحب کی گفتگو بھی شامل رہے گی، اور بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں ہمارے، ایک جید عالم ہیں ماشاء اللہ جناب خرم اتاری مدنی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا خرم بھائی، اللہ آپ کا نام بھی مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ خرم بھائی کی گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے، لے چلو مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ گارو کرو ذمہ ہے، خیر الانعام ہوگا، گناہ گارو کرو ذمہ ہے، شفیع خیر الانعام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولا، دلہن شفاعت بنے گی دولا۔ نبی علیہ سلام ہوگا، گناہ گاروں کرو ذمہ ہے، گناہ گاروں کرو ذمہ ہے، شفیع خیر نام ہوگا۔ کبھی تو
چمکے گنج میں قسمت ہلا شفاعت سے کام ہوگا وہی شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا ہماری بگڑی بنے گی اس دل مدار المغام ہوگا ہماری بگڑی بگڑی ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المغام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولا دولا دلہن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ سلام ہوگا انہی کا موسب تکیں گے اس دن جو وہ سب تکیں گے اس دل جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا کوئی کہے گا چل گیا ہوگا دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا دعائیں سب ان کی دیتے ہوں گے ہر لب پہ نام ہوگا انا لغا کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا اسی تمنا میں دم پڑا ہے یہی سہارا ہے زندگی کا اسی تمنا میں دم پڑا ہے یہی سہارا ہے زندگی کا بلا لو مجھ کو مدینے سرور بولا لو مجھ کو مدینے سرور وہیں تو جینا حرام ہوگا بولا لو مجھ کو مدینے سرور وہیں تو جینا حرام ہوگا حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدے کے ہو گی حامد تو اپنی سجدے یہ ہو گی حامد حمید سر ساک بند لب پر حمید سر ساک بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا حمید سر ساک بند ہو آنکھ بند حمید سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا شفاعت بنے گی دونا نبی علیہ سلام
ماشاءاللہ حضرت حجت الاسلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند جناب حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ماشاءاللہ پڑھا ہے عدنان بھائی نے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے۔ ہم خوش کیوں نہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور اس کے اوپر ایک جواب تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید صاحب ہم خوشیاں فیل کم کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب موضوع بھیجا نا
جی،
ہم خوش کیوں نہیں ہوتے
جی،
تو واقعی بندہ یہ سوچنا شروع کرے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے۔ یہ تو ہمیں گلا ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ملتی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خوش نہیں ہوں میں، لیکن اس کے اسباب، اس کی وجوہات کہ آخر ہم خوش ہوتے کیوں نہیں ہیں، اسی کے اندر یہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ دیا کہ ہم خوشیوں کو فیل نہیں کرتے
جی،
تو اسی سے میں شروع کرتا ہوں کہ خوشیوں کا تعلق محسوس کرنے سے بھی ہوتا ہے۔
بالکل،
کہ اگر ایک چیز کو آپ فیل نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنے گا۔ آپ کا سگا بھائی آپ کے گھر آیا ملنے کے لیے، تو اگر آپ کے ذہن میں صلہ رحمی کا ایک تصور ہے اور پھر مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ایک تصور ہے، اس کی دل جوئی کرنے کا تصور ہے، پھر مہمانداری کے آداب سے بھی آپ آگاہ ہیں، تو اس کے آنے پر آپ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ایک فیلنگ لیس رویہ جسے کہتے ہیں نا، کہ جس میں وہ محسوسات ہوں ہی نہ، تو اگر فیلنگ لیس رویہ رکھیں گے کہ یوں خدا نہ خواستہ ہوگا کہ ہمارے سینے میں پھر دل نہیں، شاید سل ہے، سل پتھر کو کہتے ہیں، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پھر فیل نہیں کرتے۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ جو اس قسم کی خوشیاں فیل کرتے ہیں، کہ ان کا بھائی ان سے ملنے آئے تو وہ خوشیوں کو فیل کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی چیز ہمیں خوش کرے گی کہ میں ایک سبب بنا اس غریب کے گھر کا چولہا جلنے کا۔ تو خوشیاں صرف لینے کا نام نہیں ہے، دینے میں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ابتدائی بات یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کا تصور، اس کی ججمنٹ تو کریں، اس کو تو سیڈی سکین سے گزاریں کہ ہم نے جس چیز کو خوشی سمجھا ہوا ہے کہ اب واقعی وہ خوشی ہے بھی یا نہیں۔ تو خوشی کا تصور ایک تو درست کرنا ضروری ہے، کہ اگر ہمارا دل بے سکون ہیں تو ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو کچھ چیزیں انٹرنل ہیں یعنی باطنی ہیں, کچھ چیزیں ایکسٹرنل ہیں جو کہ ظاہری ہیں. تو انٹرنل سے معاملہ چلتے ہیں کہ اگر آپ نے آم بویا اور گٹلی آپ نے کھٹے آم کی لگا دی تو وہ ایک انر میں گئی, زمین کے اندر چلی گئی, اسی سے شاخیں بلند ہوئیں, اسی سے پھر وہ جو آم لگیں گے وہ کھٹے ہی ہوں گے کیونکہ اس کے انر میں کھٹائی ہے. تو اگر ہم اپنے انر پر تھوڑی توجہ دیں کہ ہم اگر ناشکری کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو ناشکری کا رویہ ہوتے ہوئے سلمان بھائی پھر دنیا کی بڑی سی بڑی دولت یا بڑی سے بڑی خوشی بھی ہمیں خوش نہیں کر سکتی. ہمیں لا کے کوئی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دے یا ہمیں کوئی بینک کے ہی حوالے کر دے کہ سارا بینک اور اس میں جتنی دولت ہے وہ تیری, اچھا پھر چاہے وہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے, ہمیں جیسے گھوڑے پسند ہیں تو گھوڑوں کے جو بڑے بڑے فارم وہ سارے کے سارے درجنوں سینکڑوں یہ ہمارے نام بھی لگ جائیں گے تو ہم خوش نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ خوشی کا ہم تصور درست نہ کریں کہ ہمیں خوشی ملتی کس چیز سے ہے. جب یہ تلاش کر لیں گے نا کہ ہمیں خوشی کس چیز سے ملتی, تب ہم خوش ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا جو اشکال عام طور پر آتا ہے اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ صرف باتوں سے کیا ہوتا ہے. آپ نے بات کی کہ جناب خرم بھائی آپ اس طرح سے سوچیں, اس طرح سے آپ اپنی تھنکنگ بنائیں, اس سے کیا چینج آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی یار, ہم صبر کرتے ہیں. اسلام نے صبر کی تعلیم جو دی ہے تو وہ ہم اپنے احساسات, اپنے محسوسات, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ یہ جذبات اندر کے اندر ہی دبے رہ جائیں, ان سے کوئی ایکسٹرنل پوزیشن نہ ہم لیں کہ بے صبری میں ہم کہیں کوئی ایسا جملہ بول دیں کہ جو صبر کے خلاف ہو, شکوا شکایت پہ آ جائیں, یا پھر بے صبری میں ہم سامنے والے کچھ بوجھ ہجوم ہے جیسے, تو ہجوم کے اندر ہم بے صبری کا اگر مظاہرہ کریں گے تو پھر ہماری کونی بھی چلے گی, پھر ہمارے مکے بھی یوں ہو جائیں گے کہ اگلے والے کی کمر پہ رکھو تاکہ وہ چلتا جائے. تو یہ ایک بے صبری کی کیفیت کو دور کس طرح سے کریں گے, اس کے لیے ہمیں تھاٹ کا جو نا وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا کہ کچھ سوچیں ہیں جو ہمیں کنٹرول کریں گی. باہر سے صبر کوئی دوائی نہیں دی گئی کہ آپ اس جڑی بوٹی کو کھا لو یا اس پھل کو کھا لو تو آپ کو صبر مل جائے گا. غصہ پینا, غصہ پینے کے لیے بھی تو طریقہ کار ہے نا, وہ تو احادیث میں اس کی رہنمائی کی گئی کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بھی نہ جائے تو لیٹ جاؤ اور پھر اپنا رخسار زمین پر چپکا دو. اس میں آئیڈیالوجی کیا ہے کہ جب تم زمین کے ساتھ بالکل جڑ جاؤ گے تب تمہیں اپنی حیثیت کا گویا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہو ایم آئی, کہ میں کون ہوں یار.
صحیح, ٹھیک ہے,
میں مٹی ہوں.
صحیح,
تو اگر آپ کا تصور یہ بن جائے گا پھر آپ کا جو غصہ ہوگا نا وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. توقعات بعض اوقات ہم بلند مقرر کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہمیں خوشی نہیں ملتی. توقعات یہ ہیں کہ میرا بیٹا آل اوور کراچی نہیں, آل اوور پاکستان فرسٹ نمبر پہ آنا چاہیے. اس کے لیے جو پھر ہم اولاد پہ پریشر ڈالتے ہیں اب اس سے ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور خواہش ہماری پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے.
جی,
تو جب وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا, اس نے سیکنڈ پوزیشن لے لی یا تھرڈ پوزیشن لے لی, تو ہم اس پر بھی خوش نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں نہیں جی پہلی کیوں نہیں آئی.
جی,
تو یہ ہمارا ایک تصور, ہمارا ایک توقعات کا ہائی ہونا, یہ بھی ہمارے لیے سبب بنتا ہے کہ ہم خوش نہیں ہو پاتے.
صحیح.
اچھا, اپنے پاس سلمان بھائی جو چیز ہے اگر ہم اس کی قدردانی نہ کریں, جس طرح آپ نے کہا نا فیلنگ, ہم
جی
تو وہ فیل نہیں کرتے خوشیاں.
جی,
تو ایک شخص تھا, وہ مکان میں ایک عرصے سے رہ رہا تھا, ابا جان نے بنایا وہ رہ رہا تھا.
صحیح.
ایک دن اس کو بھی یہی تصور سوجا کہ یار خوشی تھوڑی لینی چاہیے, مزید پروگرس ہوگی تو ہمیں خوشیاں ملیں گی, تو رہ رہ کے اکتا آگے ہیں یہ ہے وہ ہے. اس کا دوست تھا, وہ کاروبار کرتا تھا اس کا ریئل اسٹیٹ کا, اس کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا یار میں نے اپنا مکان بیچ کے نا نیا مکان لینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, میں آج ہی وہ اشتہار بنا دیتا ہوں اور لگا دیتا ہوں. اس نے کہا لیکن ایک گزارش ہے کہ اس میں صرف سچ بولا جائے کہ مکان ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, اس میں جھوٹ نہ بولا جائے کہ جو نہیں ہے وہ بھی لکھ دو. تو اس ماہر شخص نے واقعی سچ لکھا, اور سچ لکھنے کے بعد وہ اشتہار اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پڑھ لو ایک دفعہ، اس میں جھوٹ کچھ نہیں لکھا. اب وہ پڑھتا جا رہا تھا اور اس کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. اینڈ میں پہنچا نا، اس نے کہا یار میں ایسی کوالٹیز والے مکان میں رہ رہا ہوں جس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور جناب لان اور لانج اور اتنے بیڈ روم اور جناب ایسے ایسی سہولیات بھی ہیں، مجھے اسی طرح کا مکان تو چاہیے تھا. سوچ کہ تو میں یہی آیا تھا، مجھے اپنا مکان نہیں بیچنا. تو ہوا کیا، اس کے پاس جو چیز تھی اس کی اس نے قدردانی نہ کی. تو ہم اپنے پاس جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کی قدردانی کرتے نہیں ہیں. تو جب قدردانی نہیں کرتے تو پھر یہ اداسی کو لے کر آتی ہے، غم کو لے کر آتی ہے، اور خوشی کو پھر کم کرتی ہے. اور ایک اہم بات، باقی تو انشاءاللہ گفتگو چلے گی، وہ یہ ہے کہ ہم خوشیاں تلاش کرتے ہیں صرف دنیا کی. کہ ہمارا جو سوچنے کا لیول ہے نا سلمان بھائی، وہ صرف اور صرف دنیا کے دائرے کے گرد ہی گھومتا ہے کہ یار اس کے اندر ہمیں خوشی مل جائے. حالانکہ آخرت اور دنیا کا جو تقابل کیا گیا ہے، جو ان کا آپس میں مقابلہ کر کے مثال دی گئی ہے، وہ مثال ایسی ہے کہ جب سے میں نے پڑھی اور جب جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایک نیا سرور آتا ہے، نئی اس میں جہد ملتی ہے. وہ یہاں تک مثال دی کہ دنیا کی مثال گویا کہ ایک سوئی کی، سمندر ہو اس میں بندہ سوئی ڈبوئے، اس کے ساتھ دیکھے کتنا پانی آیا ہے.
ٹھیک،
تو وہ جو پانی اس کے ساتھ آیا نا وہ دنیا ہے، اور جو بچ رہا ہے باقی وہ آخرت ہے. تو ہم یہ ایک آدھ قطرے پانی کے لیے تو بہت زیادہ سٹرگل کریں اور بہت زیادہ سوچیں خوشیوں کے بارے میں، اور جب ہم آخرت کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں گے تو تب ہمیں ہوگا کیا کہ جب کوئی شخص، مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر جاتا ہے نا، وہ اپنی آمدنی کو سیونگ میں بدلنا شروع کرتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن واپس جا کر اس سیونگ کو استعمال کروں گا، کیونکہ کمانا یہاں اور خرچ وطن میں کرنا یہ زیادہ سہولت والا ہے کہ وہاں کی کرنسی مہنگی ہے، اپنے وطن میں مجھے زیادہ چیزیں مل جائیں گی. تو اس کو جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ ہی جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا میں جب کوئی کام کرتا ہے نیکی کا تو اس کو نیکی کی مشقت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ خوشی خوشی تلاوت کرے گا، وہ خوشی خوشی روزہ رکھے گا، وہ خوشی خوشی نماز پڑھے گا، وہ خوشی خوشی حج و عمرہ کرے گا، وہ خوشی خوشی غریبوں کی مدد کرے گا، وہ خوشی خوشی والدین کی خدمت کرے گا، وہ خوشی خوشی بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، وہ ہر وہ وصف اپنائے گا کہ جو اس کی آخرت کو بہتر کرے. تو ارننگ یہاں ہے اور پرچیز جا کے آخرت میں کرنا ہے، کہ آپ کے پاس جتنا اکاؤنٹ ہیوی ہوگا اتنی ہی نعمتیں آپ آخرت میں اللہ کی عطا سے حاصل کر سکیں گے. تھوڑی توجہ ادھر بھی تو کریں.
بالکل درست بات ہے.
پھر ایمانی خوشی، ایمانی خوشی کا آپ ایک واقعہ دو تین ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو کس سے آواز گونجا تھا، وہ وادی گونجی تھی،
اللہ اکبر
نعرہ خوشی میں.
ہاں جی،
تو ان کے ایمان لانے پر خوشی کی کیفیت. پھر حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ جب یہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسلام قبول کرنے پر اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی. یہ تھا خوشی کا اظہار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کے گئے کہ دعا کرے انہیں ایمان نصیب ہو جائے. واپس آتے ہیں اور پھر والدہ کے منہ سے جب سنتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، تو پھر کیسی خوشی ہوتی ہے. تو خوشیوں کا ایک یعنی تصور اتنا ہی وسیع ہے کہ جتنے ہمارے مزاج، جتنی ہماری طبیعتیں، ہماری عمریں ہماری خوشیوں میں فرق ڈالتی ہیں. بچے کی خوشیاں کچھ اور ہیں، جوان کی خوشیاں کچھ اور ہیں، بوڑھے کی خوشیاں اور ہیں، مرد کی خوشیاں اور عورت کی خوشیاں کچھ اور ہیں.
ٹھیک ہے، یہ تو ایک اپنی اپنی جگہ الگ الگ سچویشنز ہیں، درست بات ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ ریئلائز کرے جو اس کے پاس ہے، اس کو ریئلائز کرے. جیسے گھر کی آپ نے وہ مثال دے کر بیان کیا کہ میرے پاس کیا کیا کچھ ہے. شاید ہماری ایک بڑی تعداد ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے, یا ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا کچھ ہے, اس کو تو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. تو جب اپنے آپ کو جو ہے وہ ریئلائز کریں گے, دیکھیں گے اور لکھیں گے کہ میرے پاس کیا کیا کچھ ہے, تو انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے نا وہ آپ کو لگے گا, پتہ چلے گا کہ میرے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے. حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ, آپ جو ہے وہ ایک بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں رسالہ کشیریہ کے اندر. آپ فرماتے ہیں, الراحت هو الخلاص من امان النفس, جو نفسانی خواہشات ہیں نا ان سے جو بندہ خلاصی پا لے گا تو وہ سکون حاصل کر لے گا.
اللہ اکبر,
یہ ان کے اس فرمان کا ایک آسان سا مضمون اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات کے ہجوم سے بھی محفوظ فرمائے. اچھا, میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں, جنہوں خرم بھائی کی طرف ہم آ رہے ہیں. خرم بھائی تو ویسے لفظ بھی خوش و خرم بولا جاتا ہے, اللہ ان کو یوں ہی خوش و خرم رکھے,
نام بھی خرم ہے
جی ماشاء اللہ. تو خرم بھائی کو آپ بھی مدنی چل پر دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ پروگرامز بھی کرتے ہیں, سولو پروگرامز بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو برکت دے. خرم بھائی کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو آپ میں سے ایک بڑی تعداد کو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں وہ جانتا ہوں, اور وہ پہلو ایسا ہے کہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے. ظاہر سی بات ہے, بندے کی اولاد ہو اور پھر اولاد جو ہے وہ بیمار بھی ہو, اور ایسی بیماری ہو, بعض بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کی یوں بولیں کہ ایک روٹین میں چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ بیماریاں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو نئی نئی پرابلمس جو ہے وہ بعض اوقات کھڑی کر دیتی ہیں. تو یہ سلسلہ کار بھی ہو اولاد کا, پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی پریشانی والی بات ہے. میں چاہوں گا ذرا پہلے آپ یہ بتائیں خرم بھائی ناظرین کو, میں جو بات اجمالاً بتا رہا ہوں آپ ذرا وہ تھوڑا تفصیلاً بتائیں, پھر میں اس کو آج کے موضوع کے اوپر لے کر آتا ہوں انشاءاللہ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذات سے متعلق اگر آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا,
جی
اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے مجھے صاحب اولاد کیا. میرے ایک بیٹا ہوا جس کے دل میں سوراخ تھا اور اس کے پاؤں, اس کے کچھ موومنٹ, اس کی ہڈیاں کا کچھ مسئلہ بھی تھا. تو اس بیٹے کا علاج کرواتے رہے لیکن اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کے دل کی شریانوں میں تنگی تھی, کچھ شاید اس کے دماغ کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ ہائپر ایکٹیویٹی میں رہتی تھی, اور اس کا بھی علاج چلتا رہا, دل کے آپریشن بھی بالآخر ہو گیا جو, اور اس کے علاوہ جو اس کے سر کا مسئلہ تھا, سو نہیں پاتی تھی. حالت یہ تھی کہ اس کی والدہ اس کو مسلسل گود میں رکھتی, رات کو میں لیتا, یعنی آدھی رات میں جاگتا آدھی رات وہ, یہ ڈیلی کا معمول تھا. اور بچی کی جو والدہ تھی ان کی ہاتھ میں گلٹیاں پڑ گئی تھیں, یعنی 24 گھنٹے اس کو اٹھائے رکھنا, اور وہ سوتی نہیں تھی, بے چین تھی. اور سٹی اسکین کروانے کی نب نوبت آئی تو پھر بچی, یعنی کہ اسے سٹی اسکین کروانے کے لیے وہ سو ہی نہ سکی, سٹی اسکین ہی نہ ہو سکا, اور بالآخر اس کا انتقال ہو گیا. وہ بھی 2 سال ہونے والی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ جب سوچتا ہوں تو بڑی تسکین ہوتی ہے, اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے مجھے صاحب اولاد کیا, ابھی اگرچہ اولاد نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں صاحب اولاد رہا. واقعہ ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, انہوں نے یہ بیان کیا, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نکاح نہیں کرتے, نکاح نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اچانک سوتے سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے متعلقین سے, متوسلین سے جو ان کے پاس تھے, ان سے کہنے لگے مجھے نکاح کرنا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کی تو طبیعت نہیں ہے, آپ تو نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے, تو پھر کیوں اب آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, کیوں اس کی خواہش کر رہے ہیں؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میدان محشر بپا ہے اور لوگوں کا پیاس سے برا حال ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ ہاتھوں میں برتن اٹھائے پانی کے برتن لے کر وہ جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان, اور کچھ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. میں نے ایک بچے کو روکا اور اس سے کہا بیٹا مجھے بھی پانی پلاؤ، کیونکہ مجھے بھی شدت کی پیاس تھی۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ پانی ہمارے ماں باپ کے لیے، یہ پانی ہمارے ماں باپ کے لیے، اور جو بچے پانی لے کر جا رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو آج محشر کے دن جب لوگوں کو شدید پیاس ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم پانی لیں اور اپنے والدین کو بلائیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت ایسا احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ، مطلب میں نے اس کو محسوس کیا اور میری آنکھ کھلی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے، میں شادی کروں، مجھے اولاد دے۔ وہ بچپن میں فوت ہو جائے، وہ جو حشر کی پیاس جو میں نے اس خواب میں محسوس کی، اللہ رب العالمین اس وقت مجھے ان بچوں سے پانی نصیب کرے۔
اللہ اکبر۔
تو یہ ایک چیز ہے، اس کا خیال آتا ہے تو الحمدللہ دل میں ایک ڈھارس بن جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
نے، یہاں معذرت میں وہ آپ کو بیچ میں کٹ کر رہا ہوں، اس کو میں نے ایک چیز سے لینا ہے، پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا دکھ ہے جو ابھی بیان کیا خورم بھائی، چھوٹا ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جس کی زندگی میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنے اوپر غم جو ہے وہ کیا کر لیں، طاری کر لیں۔ جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں، اس لیے بھی ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہم نے دکھوں کو اپنے اوپر کیا کر لیا ہے،
سوار کر لیا،
اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور ہم اس خول میں سے باہر نکلنے کے لیے تیار
نہیں
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خوش نہیں۔ وقت یاد رکھی گزر جاتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزر جاتا ہے۔ تو جو گزرے ہوئے وقت میں پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ پھر یوں ہی ڈپریشن کا شکار ہو کر پریشان رہتا ہے۔ خرم بھائی کے اندر الحمدللہ میں نے یہ چیز بڑی زبردست طریقے سے جو ہے یہ آبزرو کی ہے، نوٹ کی ہے کہ انہوں نے دکھ کو، غم کو اپنے اوپر جو ہے وہ طاری نہیں کیا۔ آپ کو نظر آئیں گے ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے۔ اچھا، یوں ہی اسی طرح کا ایک اور معاملہ استاد صاحب کی زندگی کا بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ وہ بھی کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اولاد عطا کرے، بیٹا جو ہے وہ عطا فرمائے، ہیں جی، اور پھر وہ پتہ بھی ہے کہ وہ بیمار بھی ہے۔ اچھا، پھر سفر حج کی بھی تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس طرف بھی جو ہے وہ سفر بھی کرنا ہے بیٹے کو۔ سر ذرا تھوڑا بتائیں اس کو بھی، میں موضوع پر لے کر آتا ہوں۔
اللہ اللہ، اصل میں وہ حمزہ نام تھا اس کا، اور ابو معاویہ کنیت اور محمد نام، اور حمزہ پکارنے کے لیے، اور اتاری بھی بن گیا تھا ماشاء اللہ۔
سبحان اللہ۔
تو پیدا ہونے کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ہوئیں اور ہاسپٹلائز پھر کرنا پڑا بچوں کے ہاسپٹل میں، اچھا ہاسپٹل تھا۔ اب صبح یعنی کہ فلائٹ تھی حج کی 5 بجے کے قریب، 5 یا 7 بجے، اور وہ جو ایئرپورٹ میں انٹری ہوتی ہے وہ 2-3 بجے دینی تھی۔ اب رات کو تقریباً 10 بجے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، 10 بجے لے کے ہم ہاسپٹل پہنچے۔ اب وہ کنڈیشن کے اوپر جب دیکھا پوچھا تو پتہ چلا کہ ابھی سٹیبل نہیں ہے۔ اب جو وقت تھا وہ اسی میں تھا، پھر یہاں تک کہ ذہن بنا کے معلومات کرتے ہیں شرعی اعتبار سے، اب یہ رکنا کیسا، اور پھر یہ کہ مزید آگے ہو سکتی ڈیٹ جانے کی کہ نہیں۔ لیکن امیر علیہ سنت سے بھی رابطہ رہا، امیر علیہ سنت نے ڈھارس بھی دی اور تسلی بھی دی۔ تو بہرحال وہ کس کیفیت میں روانہ ہو گئے۔ اب اس وقت سچی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول نے، امیر سنت کی شفقتوں نے اور قربتوں نے جو تربیت کی تھی نا، اس ڈیزاسٹر سے گزرنے میں وہ بڑی کام آئی۔ ورنہ تو انسان سوچنا شروع کرے اور پھر یہ کہ اس کا یعنی کہ دماغ کام نہ کرے، ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات ہیں جو دعوت اسلامی نے ہمیں گھول کے پلائیں گے، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب مدینے کا سفر آپ کو پتہ کتنا خوشیوں بھرا اور راحتوں بھرا اور ایک وہ روحانی سکون والا ہوتا ہے، اور اس سفر کے لیے جو انسان سٹرگل کرتا ہے، جو ریکویسٹ اور جو درخواستیں بارگاہ رسالت میں کرتا ہے، اب اس کی گھڑی بھی آن پہنچی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی
اس سفر کی ہے۔
تو
جس پر نثار جان فلاح و ظفر
کی ہے. اب وہ سفر اور بیک سائڈ پہ گھر والے الگ ہاسپٹلائز ہیں اور بچہ الگ ہاسپٹل میں ہے اور چھوٹے بچے گھر میں علیحدہ, ان کے لک آفٹر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے نہال وغیرہ موجود تھے. تو اس کیفیت میں جب میں نکلا ہوں تو اس وقت سچی بات ہے کہ مجھے تو دعوت نے سنبھالا, امیر لہ نے سنبھالا اور اسلام کی تعلیمات نے. خیر تو اب مدینہ شریف جب پہنچے نا, تو پہنچنے کے بعد امیر سنت نے ہی تربیت کی ہے کہ آپ ریسٹ کر لیں تاکہ تھکاوٹ کی حالت میں آپ کا ذوق متاثر نہ ہو. بارگاہ رسالت میں جب حاضری دیں آپ دربار پرانوار پر, تو وہ کیفیت پھر وہ آرام کیا, کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور نکلنے ہی لگا تھا. اب اس وقت فون آپ کو پتا ہے کہ جلدی وہ ارینج نہیں ہوتے فوراً, تو واٹس ایپ بہرحال میں نے آن کر لیا تھا وہ ہوٹل کی وہ جو وائی فائی ہوتی ہے. اب اس پر فون آتا ہے, وہ جسٹ میں بالکل تیار ہوں اور تالا لگانے کے لیے چابی وہ تیار ہوں نکلنے کے لیے. اب اس وقت فون آتا ہے تو بچوں کے ماموں بات کرتے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح حمزہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ کمرے میں بھی اکیلے, لیکن تھے کس کے وہ شہر میں کہ جن کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 15 یا 18 ماہ کی عمر میں وہ انتقال کرتے ہیں. اور سچی بات ہے وہ وہی تصور سارا ذہن میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گود میں اٹھایا اور ان کی جان منتقل ہو رہی تھی اس جہان فانی سے, اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں لیکن ہم وہی بات کہیں گے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے.
اللہ اکبر.
تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو زندگی کا پہلو ہے نا, یہ یاد آتا رہا, اس کو دیکھتا رہا, تو پھر وہ مرحلہ گزر گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ گھر والوں کا بھی ٹریٹمنٹ تھا اور کافی مسائل بھی تھے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ تعلیمات کی بدولت ہم اس کیفیت سے گزر گئے. آپ کا بھی تو ہے کچھ نہ کچھ آزمائش کا سلسلہ, لیکن مدنی چینل والوں نے دیکھا ہے, مدنی چینل کے ناظرین سے میں مخاطب ہو جاتا ہوں کہ سلمان بھائی کی باڈی لینگویج سے آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے, یعنی کہ یہ اب تک تو شاید سینکڑوں بھی ہزاروں میں بدل گئے ہوں گے سلسلے, سینکڑوں سلسلے تو کیا کہے جا سکتے ہیں. تو کئی 100 سلسلے کرنے کے بعد بھی ججمنٹ کے ذریعے آپ کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ ان کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, لیکن انہوں نے, میں تو دیکھتا مشاہدہ کرتا ہوں سیٹ کے علاوہ بھی مشاہدہ کرتا ہوں, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے اپنے بچے کے علاج کے لیے کاوشیں جاری رکھی, اس کی گروتھ پہ توجہ دی, یہ پیچھے نہیں ہٹے. ان کے منہ سے کبھی میں نے شکوا نہیں سنا.
بے شک
وہ ٹھیک ہے, پریشانی ہوتی ہے ایک, کہ پریشانی اس وجہ سے کہ اس کا حل کیا ممکن ہو سکتا ہے. انہوں نے میرے خیال کافی بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کی اور علاج وغیرہ کے معاملات کیے, تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو بات صرف یہ ہے ریفرنس دینے کی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ خوشیوں کو محسوس کریں, اور خوشیوں کو محسوس کرنا خود ہماری زندگی کی انرجی کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے اطراف کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم اسی پر غمزدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو زندگی دوسروں کے ساتھ مل کر گزاری جاتی ہے سلمان بھائی, پھر آپ اپنے دفتر میں بھی نہیں بورنگ حیثیت اختیار کر لیں گے, گھر بھی آپ کا خوشی سے نہیں ہوگا, اتنا آپ نے غم کو اداسی کو وہی کہ اپنے اوپر اگر طاری کر لیا تو دیکھنے والا یوں ہی سمجھے گا کہ شاید اس سے بڑا دکھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں.
اللہ اکبر. اور پھر وہ ڈپریس بھی ہوگا, زیادہ ڈپریشن میں بھی جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بات میں بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین, اعلیٰ حضرت جو کہہ گئے
اللہ
وہ بالکل صحیح کہہ گئے.
کیا کہہ گئے,
کیا کہہ گئے خالد بھائی؟
ارشاد,
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم
بھلا دیے ہیں.
یہ بندہ کرنے والا کام کرے اور وہ خول سے باہر نکل آئے, جو غم کا پریشانی کا اور جو یہ خول بنایا ہوا ہے نا اس سے باہر نکلے. خرم بھائی اس پر میں چاہوں گا آپ گفتگو فرمائیں مزید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی یہ جو خوشی ہے نا, خوشی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہمارے دل کے چین اور سکون کے ساتھ ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل جو خوشی ہے نا وہ اس چین سے ہی وابستہ ہے. اگر دل میں بے چینی ہے, اضطرار ہے اور انسان دل کے اندر اپنی کیفیت کو متغیر پاتا ہے, بگڑا ہوا پاتا ہے, تو پھر اس کی چاہے کتنی اچھی محفل میں بیٹھا ہو, کتنے ہی خوشگوار لمحات اس کے سامنے ہوں, لیکن جب اس کے دل کے اندر بے چینی آ جائے, دل میں اضطراب آ جائے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اچھی خاصی محفل بھی اس کے لیے نا بالکل بوجھ بن جاتی ہے. ایک اچھی محفل ہو, دوست ہوں, گھر والے بھی ہوں اور ان کے ساتھ ایک خوش اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ ہو, چہروں پر مسکراہٹیں ہوں, اور ایسے میں کوئی معاملہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے دل کے اندر غصہ آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری جو خوشی تھی وہ سب غارت ہو جاتی ہے. پھر دو کام ہوتے ہیں, جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر یا تو کینہ آتا ہے یا پھر اس غصے کو بندہ نافذ کر دیتا ہے, اور تحمل مزاجی سے کام نہ لینے اور غصہ کر کے اس پر اس کے جو تقاضے ہیں ذات پر, ذاتی معاملے میں جب غصہ آ جائے تو پھر اس پر اس کے تقاضے پر جو اس کا نفس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے برائی کا, وہ کر لینے کے بعد اور خود کو اور زیادہ بے چین اور مسترب کر لیتا ہے. تو دل اگر پریشان ہے, بے چین ہے, سچی خوشی کا اس کو مزہ نہیں مل سکتا. بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل پریشان رہتا ہے, بے چین رہتا ہے, بے قرار رہتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں چاہے شادیوں میں چلے جائیں, چاہے کسی کی خوشی میں چلے جائیں, کتنا ہی اچھا انوائرمنٹ ہمیں مل جائے, لیکن اس کے باوجود ہم خود کو خوش نہیں رکھ پاتے. بے چینی آ جائے, اگر انسان پہلے سے خوش ہے تو خوشی برقرار نہیں رہتی. تو دل کو بے چین کرنے والی باتیں وہی ہیں کہ جن سے اللہ رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے, اور بزرگوں کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم دل کے اندر سکون کو اختیار کریں, وہ چیزیں اختیار کریں کہ جو ہمیں دل کو بے چین نہ کریں بلکہ دل کو راحت دیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادے تھے بلخ کے. لوگ جیسے سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کا بہت سارا سامان مل گیا, اسباب مل گیا تو ہمیں خوشی مل جائے گی. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے شہزادے تھے, دنیا ان کے پاس تھی, مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بالآخر کایا پلٹی. اللہ والوں کی باتیں جلد 7 میں آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کی جب کایا پلٹی اور آپ نے تصوف کی راہ کو اختیار کر لیا, تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معاملہ تھا, گھر نہیں ہے پاس, پہلے تو محل تھا اب گھر بھی پاس نہیں ہے, پہلے تو عمدہ کھانے تھے اب تو عمدہ کوئی کھانا ہی نہیں رہا, بلکہ فاقوں میں آپ کا ایک اکثر وقت آپ کا گزر جاتا تھا. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا ابو یوسف غسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور بزرگ تھے, ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ تینوں بزرگ ایک جگہ جا رہے تھے اور راستے کے اندر ایک نہر آئی. انہوں نے کہا چلو کچھ کھا پی لیں کیونکہ راستہ طویل تھا. آپ لوگ بیٹھ گئے, حضرت ابو یوسف غسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈالے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے, انہوں نے پانی میں ڈبو کے کھا لیے, کھائے وہ ٹکڑے. پھر ایک جو دوسرے بزرگ تھے وہ آپ کو پانی دینا چاہتے تھے, ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اس کو پانی لینے کے بجائے اس انتظار کے کہ پانی ملے, آپ خود ہی اس سے پہلے کہ وہ پانی پیش کرتے آپ نہر میں چلے گئے, اور اتنا نہر میں چلے گئے کہ آپ کے جو گھٹنے تھے ان تک پانی چڑھایا. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پیا نہر میں, اور پانی پی کے آپ آئے, آ کر بیٹھے, اپنے پاؤں پھیلائے اور جو راحت اور سکون کا احساس تھا نا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ اور ان کے شہزادے ہمارے اس سکون اور چین کو جان جائیں نا تو تلواریں لے کر ہم سے مقابلہ کرنے لگے. تو یہ جو اصل میں دل کی راحت اور سکون ہے نا, یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو فقر بھی مزہ دے گا, اور اگر سب کچھ مل جائے دل میں چین نہ ملے تو بادشاہی بھی مزہ نہیں دے گی.
ایسی بات,
اور ایسی دل کے اندر چیزیں پال لیں جیسے غصہ ہے, ہم اپنے دل کے اندر غصے کو پال لیں, کینے کو پال لیں اور حسد کو پال لیں, ان چیزوں کو پال لینے کے بعد ہمیں کون سا چین ملے گا, کون سی راحت ملے گی. صبر اور تحمل رکھیں گے تو ایک تو چین دل میں رہے گا اور دوسرا یہ کہ بہت سارے فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے گا
جی.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا احیاء العلوم کی تیسری جلد میں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لمحہ بھر کا جو تحمل ہے وہ بہت سے فتنوں کو دبا دیتا ہے.
صحیح.
آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, وجہ یہی تو ہے کہ جس لمحے میں تحمل کرنا تھا, برداشت کرنا تھا, وہ نہ کیا.
صحیح.
بڑی بڑی لڑائیوں کا یہ پیچھے یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر صبر کرنے والا دل نہ ہو, دل میں بے چینی رہے گی, اضطرار ہی رہے گا, اور کسی طور پر بھی خوشی حاصل نہیں ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر والے دل کو ایک فرمایا کہ جس کو چار چیزیں فرمایا کہ جس کے پاس چار چیزیں ہوں گی وہ اس کو دین و دنیا کی اس کو بھلائی مل گئی. اس کے اندر ایک چیز تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر کرنے والی زبان, دوسرا ایک چیز فرمائی کہ صبر کرنے والا دل. تو جس کو صبر کرنے والا دل مل جائے, پھر کتنی پریشانیاں آ جائے اور اس کو صبر کا اگر اس کو جذبہ نصیب ہو جائے تو پھر پریشانیوں کے اندر بھی اس بندے کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے پاس سکون کی دولت صبر کی وجہ سے اس کے پاس موجود ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبر کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, جیسے ابھی استاد صاحب نے ایک بات اپنی بات بتائی اور بات بتانے کے بعد کہنے لگے میں نے یہ خیال کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی تو وصال ہوا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان سے بھی تو بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر مجھے ایک فرمان یاد آیا, الجامع الکبیر میں اس کو ذکر کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے وہ میری تکلیف اور مصیبت کو یاد کرے, بے شک وہ ہر مصیبت سے بڑھ کر ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جو تکلیفیں آپ نے گزاری ہیں اور جو پریشانیاں آپ نے دیکھی ہیں, ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے لوگ کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے دشمن, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیارا شہر, اپنے باپ دادا کا جو آپ کا وہاں گھرانہ,
ہوم ٹاؤن آپ کا جی,
بالکل آپ کا گھر, وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا, آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف ہے کہ اپنی ذات کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا, کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی معاملہ اگر غصے کا ہوا تو اللہ رب العالمین کے لیے, جہاں شریعت مطہرہ نے, جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے, بس وہیں پر آپ نے فرمایا, کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا
جی.
اور جب ایسے لوگ جو آپ کی جان کے بھی دشمن تھے, جب وہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ
اور مغلوب ہو کے کھڑے تھے,
بالکل
یہ بھی ساتھ میں بات,
اور یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہوتا, سب کی گردنیں تنوں سے جدا ہوتی, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا, انہیں یاد آ گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کریم ہیں, انہوں نے کہا تو آپ تو کریم ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بھائیوں نے کہا تھا, فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سب آزاد ہو. اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا, آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر دل میں بٹھا لیں تو ہم بڑی بڑی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے دیں گے.
ایسی بات,
اور یہی وجہ ہے معاشرے کے اندر جو بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کا قتل خود کر دیا, دل کے اندر کینہ بھر لیا, حسد بھر لیا, اپنے دلوں کو مردہ کر لیا. تو جب ہم اپنے دلوں کو خود مردہ کر لیں گے, دلوں کو بے چین کر لیں گے, تو پھر ہمیں کہاں سے
یہ سکون ملے گا,
سکون ملے گا, اور کہاں سے خوشی کی لذت ملے گی.
درست فرمایا, بڑی پیاری گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, خالد بھائی کالز لیتے ہیں جی.
سید الطاری فراری سے عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ تلے اللہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, اور موضوع ہے آج کا کہ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں پر غور نہیں کرتے اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, اس وجہ سے خوش نہیں ہوتے. اگر ہم غور و فکر کریں اللہ پاک کی جتنی ہمارے اوپر روزانہ نعمتیں, لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں, اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو یقیناً ہمارے دل میں بہت ساری خوشی داخل ہوگی.
مرحبا, اچھی بات کہی آپ, حالت بھائی کو تبصرہ فرمائیں گے.
بالکل بجا ارشاد فرمایا اور اچھی بات کی, مستحکم بات کی. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو نعمتوں کا اضافہ ہوگا, اور یہ نعمتوں کا اضافہ پھر مزید خوشیوں کی طرف لے کر آئے گا.
مرحبا, سبحان اللہ جی.
قمر ਨੰਬਰ 48 ਸਰਗੋ ਦਾ 71 ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਬਈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ, FA BA ਪੜ੍ਹੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ।
ਆਮੀਨ ਜੀ।
ਮੈਂ ਜਲਾਪੁਰ ਜੱਟਾ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੁਝੇ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਸਿਫ ਗਾੜੀ ਸਾ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅਬ ਤੋ ਬਸ ਏਕ ਹੀ ਦੁਨ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇਖੂ, ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੋ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ। ਜਾਗ ਲਓ ਖੈਰਾ।
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਤੋ تو کیا ہے یہ بھی ایک بات ہے بہرحال اللہ برکت دے آپ کو خوش رہے جی
محمد شہزاد تاری عرض کر رہا ہوں سلسلہ کھلیانگ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا ہماری جو خوشی ہے اس کا اظہار کس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس سے علم ہو کہ ہم خوش مزاج ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں
جی خالد
خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے ہونا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے یہ دیکھ لیں کہ کس بات پر خوشی ہے اور وہ کس طرح رہے گی کبھی کسی کی خوشی میں شریک ہو کر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کبھی کسی کو اپنی خوشی میں شریک کر کے خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کبھی خود اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی لگاتا ہے کہ اس کو ذاتی طور پر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی ہے تو پھر وہ جس نے خوشی عطا فرمائی ہے اس کے حضور سجدے کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک خوشی کا انداز ہے
سجدہ شکر
ادا کرتا ہے لیکن اگر اس بات کو بالکل خلاصے کے ساتھ میں عرض کروں تو بندہ خوشی میں یا غمی میں دوسروں کے لیے موزی نہ ہو انشاءاللہ یہ خوش رہے گا
سبحان اللہ کیا جامع اور معنی بات کی آپ سبحان اللہ یعنی خوشی اور غمی میں ایسا انداز نہ اپنائے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو تکلیف دینے والا جیسے کہ موزی جانور موزی کیڑے مکوڑے موزی یہ اس میں فائل ہے تکلیف دینے والا آگے چلتے ہیں
حافظ شاہد عطاری چیچا وطنی سے عرض گزار ہوں ماشاء اللہ عز و جل میرے پیر کا گلشن مہک رہا ہے اور اسی گلشن کا ایک مہکتا مہکتا پھول کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پیر عطار کے گلشن کو یوں ہی تا قیامت مہکتا رکھے میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے عدنان بھائی سے کہ کلام سنا دے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے
آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے واہ بھائی واہ
مانگنے والوں نے بھی کیا انداز سے مانگا
سبحان اللہ جی
مزمل عباس اتاری پنجاب کے شہر جھنگ سے عرض کر رہا ہوں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک کلام سننا تھا برائے مہربانی سنا دیجئے ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد
بہت شکریہ جزاک اللہ جی
میں ہمارے عدنان بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے پھر کے گلی گلی تبا ٹوکر سب کے کھائے کیوں
مرحبا سبحان اللہ جی
محمد مظہر علیہ یہ تیرا شیو سے یاد کر رہا ہوں نا کی فرمائش ہے کہ آقا آ جائیے جزاک اللہ خیرا
بڑی مہربانی بہت شکریہ جی
My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I would like to request a kalam. Arish-e-haq hai masnad-e رفعت رسول اللہ کی.
سبحان اللہ. فرمائش آپ کی مزید بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر ہم آپ کو ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت قدم القدسیہ کا موضوع سے ریلیٹڈ بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے, آئیے دیکھیے.
خوشی کا حقیقی تعلق ہے انسان کی سوچ کے ساتھ, کہ سوچ کو جس چیز کے ساتھ آپ خوشی میں وابستہ کر دیں اسی شے کے اندر خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ایک آدمی نے اپنے ذہن میں اپنی خوشی کو کاروں کے ساتھ, بنگلوں کے ساتھ, سیر و سیاحت کے ساتھ جوڑ دیا, اب یہ چیزیں اس کو ملیں گی تو اس کو خوشی ملے گی,
ورنہ ملے گی,
ورنہ اس کو خوشی نہیں ملے گی. ایک کار ہوتی ہے, لینڈ کروزر ہے, پراڈو ہے, یا اس سے جو ہے نا وہ اوپر کی ہے, لیکسس ہے. ایک آدمی کو اس کی طلب ہے اور تڑپ ہے اور تمنا ہے تو اس کی خوشی اس کے ساتھ جڑ جائے گی. لیکن اگر مجھے نہیں ہے اس کی تو میرے سامنے 100 گاڑیاں گزر جائیں,
پرواہ نہیں,
مجھے کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ اگر خوشی اس کے اندر ہے تو مجھے بھی پھر اس کے ساتھ ہی خوشی ملنی چاہیے, لیکن چونکہ اس نے اپنا ذہن اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے لہذا اس کی خوشی اس پہ منحصر ہو گئی.
کیا گہری بات.
اور میں نے اپنی خوشی اس کے ساتھ نہیں جوڑی تو میری خوشی اس پہ منحصر نہیں ہوئی. تو خوشی کا تعلق جو ہے اگر اس چیز سے جوڑ لیں کہ جو حاصل ہے تو پھر تو بندہ خوش رہتا ہے, اور اگر غیر حاصل کے ساتھ جوڑ لے تو پھر بندہ نہ خوش رہتا ہے. کس نے کہا ہے کہ یا تو پسند کو حاصل کر لو, یا پسند کو حاصل کر لو, یا حاصل کو پسند کر لو. دونوں صورتوں کے اندر کام وہی ہو جائے گا کہ بھئی جو پسند ہے وہ حاصل ہے لہذا خوشی اس کے ساتھ. اب کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ فار ایور ہے, اگر ہماری خوشی اسی کے ساتھ جڑ جائے تو خوشی خوش ہے. جیسے میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا, اسے دنیا کا ایک ایوارڈ ملا جو اس شعبے کا دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا. تو اس کا انٹرویو لینے کے لیے چینلز یہ وہ آئے, اس کا انٹرویو چل رہا تھا, اس سے پوچھا آپ کو یہ پرائز ملا, ایوارڈ ملا, تو آپ کے لیے تو زندگی کا یہ سب سے خوشگوار ترین لمحہ ہوگا, اس کے علاوہ آپ کے ایسے کون سے خوشگوار لمحات ہیں کہ جس سے آپ اتنا خوش ہوئے ہوں یا بہت خوش ہوتے ہوں؟ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا, یہ ایوارڈ مجھے ملا یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار ترین لمحہ نہیں تھا, یہ سب سے خوشگوار ترین نہیں تھا, اور اس سے زیادہ میرے خوشگوار لمحے آتے ہی رہتے ہیں. اس نے کہا یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بڑے لمحات ملتے ہی رہتے ہیں, وہ کیا؟ اس نے کہا جب میں روزانہ صبح بیدار ہوتا ہوں اور میں اٹھ کے سانس لیتا ہوں اور میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو نئے دن کا اور اپنی زندگی کا اور اپنی چلتی سانسوں کا احساس ہوتا ہے, مجھے اس سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ جتنی خوشی مجھے اس پرائز کے اندر نہیں ملے. تو اب خوشی اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے اتنی غربت کے حالات تو اس سے لیکن خوش بہت. اس سے پوچھا یار آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا آج اتنے خوش, ایک دن بہت خوش تھے, تو میں نے پوچھا آپ اتنے خوش کیوں ہیں آج؟ اس نے کہا مفتی صاحب میں نے ایک لاؤڈ اسپیکر خریدا ہے, اس میں فنکشن بہت ہے, تو میں اس کا کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں, کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں, کبھی کوئی فنکشن آن کر دیتا ہوں, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اپنی خوشی انسان کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر خوشی کو جوڑ لیا جائے ایمان کے ساتھ,
واہ,
خدا کی ان نعمتوں کے ساتھ کہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں, انسان سانس لے رہا ہے, ہر سانس خدا کی نعمت ہے, انسان کے اعضا سلامت ہیں اور یہ اعضا خدا کی نعمت ہے, اس کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہے, وہ کسی بہت بڑی آفت اور مصیبت میں نہیں ہے, اور عمومی طور پہ لوگ نہیں ہوتے,
کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا,
کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا, تو یہ قناعت اور یہ اللہ تعالی کی موجود نعمتوں کے ساتھ جب خوشی کو جوڑ دیں گے نا, تو پھر یہ غربت اور امانت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا پرابلم نہیں ہوگا. ورنہ دیکھا یہی ہے, جو کم از کم اگر میں اپنا مشاہدہ عرض کروں کہ میرے ملنے والوں میں میں نے زیادہ امیروں کو زیادہ پریشان دیکھا ہے اور زیادہ غریبوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے, کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے نا وہ چکن بھی خریدتا نا اس پہ خوش ہو جاتا ہے, اور امیر آدمی 50 لاکھ کا بیل بھی خریدتا نا اس کو وہ خوشی نہیں ملتی. تو لہذا خوشی کو صحت کے ساتھ, سب سے پہلے ایمان کے ساتھ, پھر خدا کی نعمتوں میں نعمت عافیت کے ساتھ، نعمت صحت کے ساتھ، نعمت حیات کے ساتھ، نعمت سلامتی اعضاء کے ساتھ، نعمت خاندان کے ساتھ، نعمت اولاد کے ساتھ، یہ جو ساری نعمتیں حاصل ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو آخرت کا کانسیپٹ ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو نہیں کھیل کود اور تماشا، تو لہٰذا کھیل کود اور تماشے میں اتنا بہت کچھ نہ بھی ملا تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. تو لہذا اگر کسی کو مسافر خانے میں تو بہت زیادہ سہولتیں نہیں ملی، لیکن یہ پتا ہے کہ منزل پہ جا کے بڑی سہولتیں ہیں اور بہترین رہائش ہے. یہاں پر راستے میں چلے ہم نے وہ اکانومی میں سفر کیا، لیکن آگے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، تو اب وہاں کا جا کے ایک بھی وہاں تو نعمتیں ہیں، وہاں تو راحتیں ملیں گی. تو منزل کی راحتیں جو ہیں یہ مسافر خانے کی راحتوں سے زیادہ جو ہے وہ دائمی بھی ہوتی ہیں، خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سا آخرت والا کانسیپٹ ہو نا تو اس سے یہ پھر غربت امارت والا اتنا احساس باقی نہیں رہتا.
ماشاء اللہ، مفتی صاحب کے مدنی پھول آپ نے سنے. اللہ پاک ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی راحتیں اور خوشیاں جو ہے وہ عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، فرمائش عدنان بھائی پوری کریں.
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
تیرے کے گلے گلے تباہ ٹھوکر سب کی کھا، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گواہ کیوں پر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیوں. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. چاند کو توڑ کر پھر جو مار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جا کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ
جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین
سبحان
آپ کو ہم ایک جو ہے وہ پیکج دکھانے جا رہے ہیں. ابھی جس طرح نظم میں ذکر ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آئیے نظم میں ہوا کچھ نثر میں بھی سنتے ہیں. جی
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, کنت اخیت میں اپنے گھر میں بیٹھی کپڑے سی رہی ہوں, سوئی میرے ہاتھ میں ہے کپڑے سی رہی ہوں, فسقطت من الابرۃ سوئی میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے گم ہو جاتی ہے, فطلبتھا میں تلاش کرتی ہوں, فلم اقدر علیہا لیکن کوشش کے باوجود مجھے وہ سوئی نہیں ملتی, فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں, ارے حضور کی آمد کیا ہوتی ہے, فتبینت الابرۃ بشوائی نوری وجہی ہی کہ حضور کے چہرائے ودھا سے نور کی جو کرنیں پھوٹتی ہیں, آپ کے جسم منور سے جو نور نکلتا ہے اس نور سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور مجھے کمرے میں پڑی ہوئی سوئی نظر آ جاتی ہے اور میں وہ سوئی اٹھا لیتی ہوں. اللہ اکبر. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کلام قرآن و حدیث کی تشریح ہے, قرآن و حدیث کے اقتباسات پر بھی مشتمل ہے, آپ فرماتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. آپ اگر اندھیرے میں آ جائیں تو منظر صبح کا ہو جاتا ہے, منظر روشنی کا ہو جاتا ہے, منظر وہ ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر طرف نور ہو, ہر طرف روشنی ہو, ہر طرف اجالا ہو, ہر طرف سما ہی الگ ہو, سما ہی منفرد ہو.
کیا بات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی. حضران بھائی حضور کے چہرے پر کوئی شعر سنا.
چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا, آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں بنانے لگی, آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ.
سبحان اللہ, استحضار بھی ہے ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ہم خوش کیوں نہیں. اس پر آپ کے میسیجز بھی ہیں, اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, میسیجز بھی انشاءاللہ لیتے ہیں آگے چل کے. میں ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ساتھ, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جب احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو اپنی زندگی کے اچیومنٹس کچھ لگ نہیں رہے ہوتے کہ یہ آ رہا ہے, وہ اسی احساس کمتری کے اندر بس گھلتا جا رہا ہے, اس میں پستا جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟
باقی یہ کیفیت ہوتی ہے انسانی محسوسات کی, احساس کی تین قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ لو لیول پر ہوں تو وہ احساس کمتری ہے. ایک لیول احساس کا ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک درمیانہ لیول ہوتا ہے, اس کو خود اعتمادی کا نام دیا جاتا ہے. اور ایک اس سے اوپر کا لیول ہے, وہ ہے احساس برتری. تو احساس برتری بھی نقصان دہ ہے, احساس کمتری بھی نقصان دہ ہے, احساس کمتری ہو یا برتری ہمیں ریئلائز نہیں کرنے دیتی چیزوں کو.
ہاں جی,
کہ جب احساس کمتری ہوگا
جی
تو وہ پھر یہ کوئی بھی چیز اس کو خوشی مل جائے, اس کو کچھ بھی اگر ڈیولپمنٹ دنیا میں مل جائے, زندگی میں مل جائے, اچیومنٹ مل جائے, تو وہ اس خوشی کو فیل کرتے ہوئے دوسروں سے اپنا مقابلہ شروع کر دے گا کہ ہم نے کچھ غلط تصورات اپنے بنائے ہوتے ہیں. تو جو احساس کمتری والا ہے نا جی, یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ سارے خوش ہیں.
اللہ اللہ,
یہ میں نے ایک ججمنٹ دی ہے
جی جی,
اور اس کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو امید ہے کہ درست ہی نکلے گی.
نہیں, بڑی
کہ جب آپ نے یہ سمجھ لینا کہ میرے علاوہ اس گھر میں سارے خوش,
سارے خوش
ہیں, اس محلے میں سارے خوش ہیں, اس آفس میں سارے خوش ہیں, تو پھر آپ خوش نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ پاؤں سے کانٹا نہیں نکالیں گے نا, آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو یہ کانٹا ہے احساس کمتری کا, جو ہمارے دل اور دماغ کے اندر چبھا ہوا ہوتا ہے, یہ نکالیں گے تو ہمیں راحت ملے گی. تو احساس کمتری میں ہم واقعی اگر پڑے ہوئے ہیں تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور نکلنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ وہ دیا ہوگا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ احساس کمتری سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا کیا.
جی,
یعنی ایسے بندے کو اگر پوچھا جائے کہ وہ یہی کہے گا احساس کمتری والے, میرے کو کچھ نہیں, میرے کو کچھ نہیں, میں تے جناب
رڑ گئے,
مر گئے,
اپ گئے,
ہاں تو بس یہ زندگی ہے میری. اس کو پوچھیں کہ آپ کو کچھ ملا بھی ہے,
ہاں جی
کچھ اچیومنٹس ہیں آپ کے پاس, تو وہ جب شمار کروانا شروع کرے نا تو پھر وہ اپنی اچیومنٹ اور اپنے لاسز, جو کھویا وہ ایک طرف لکھے اور ایک طرف اپنی اچیومنٹ لکھے.
ٹھیک ہے,
تو یعنی کہ وہ کہہ لیں نا کہ جسے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں شرطیاں کہتا ہوں کہ اس کی اچیومنٹ زیادہ ہوں گی.
ٹھیک,
اب اتنی ساری اچیومنٹ ہوتے ہوئے محض جو چیزیں کھو گئیں یا اس کے پاس موجود نہیں ہیں ان پر اگر نظر رکھے گا تو احساس کمتری تو ہوگا.
صحیح,
ایک لفٹ تھی, اس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا تھا.
صحیح,
نیچے سے ایک بچہ رواں سوار ہوا.
اب
بچہ تو بچہ, اس کو شیشے کا پتہ نہیں تھا کہ شیشہ ہے کیا چیز ہے. اور وہ اب وہ چاروں طرف جب ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ شیشے کے اندر شیشے کا عکس آتا ہے, تو لگتا ہے ایک شخص ہے بیٹھا ہوا, ایک شخص ہے اس میں کھڑا ہوا, ایک شخص ہے, لیکن وہ درجنوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
اب بچہ جناب جب لفٹ سے جا رہا تھا اوپر دسویں منزل پہ جیسے, تو اس نے ادھر دیکھا تو جناب اس نے تھوڑا سا مسکرایا, وہ سارے مسکرانے لگ پڑے جو درجنوں بچے تھے وہاں پر. اب وہ اوپر پہنچا, اس نے کہا لفٹ میں تو سارے خوش ہیں, سب مسکرا رہے تھے. اتنے میں وہ داخل ہوا جس کو آپ نے شمار کرایا کہ احساس کمتری والا, اداس میاں.
اداس میاں,
ٹھیک ہے, اداس میاں کہہ لیتے. اب وہ جو اداس میاں تھا نا وہ داخل ہوا, تو اس نے ایک طرف جب دیکھا نا تو چہرے کا عکس نظر آیا. اب چہرے پہ خوشی کی کیفیت تو کچھ ہی نہیں,
صحیح,
وہاں تو اداسی ڈیرے ڈالے ہوئی تھی. اس نے دیکھا تو سارے اداس,
اچھا
ادھر دیکھا تو سارے اداس, ادھر دیکھا تو سارے اداس. اب وہ مل جل کے جتنے بھی 48 امیج بنتے تھے سب اداس. اس نے اوپر جا کے کہ اس نے سارے ہی اداس تھے.
اللہ,
تو جو ہم ہوتے ہیں نا
جی
ہمیں ویسا نظر آتا ہے. تو جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, دنیا کے سب سے دکھی اور اداس شخص ہم ہیں,
ہاں جی
غمگین ہم ہیں, تو پھر اس کو سارے غمگین نظر آتے ہیں.
ایسی بات,
تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یا تو اس کو سارے خوش نظر آئیں گے اور یا سارے اپنے جیسے نظر آئیں گے. وہ پھر یہی بولے گا کہ دنیا میں بہت غم ہے,
ہاں جی
کوئی خوشیاں حقیقت میں ہے ہی نہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, کسی شاعر نے کہا ہے, اس کو میں تھوڑا بدل کے پڑھتا ہوں, مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن مفہوم ادا کر دوں گا. کون بہتے آنسوؤں پر نظر رکھتا ہے, کون بہتے آنسوؤں پر نظر رکھتا ہے, لوگ ہنستے چہروں کو دعا دیتے.
یہ بات بھی صحیح,
اگر آپ خوش رہنا شروع کریں گے, اچھا فیل کریں گے تو آپ اچھا پائیں گے, اور اگر آپ اداس میاں بنیں گے, غمگین میاں بنیں گے, تو پھر آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا.
جی, یہ احساس خود پیدا کرنے کا اپنے اندر, خود پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر. یہ بڑی اہم بات ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آ کے نہیں بتائے گا, بھائی جان آپ خوش ہو جائیں, خوش ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. باہر سے آگے بتانے والا نہیں بتائے گا, یہ احساس اپنے اندر ہی ہے جو یہ پیدا کرنا پڑے گا, اور یہ احساس سے کمتری کو جو ہے وہ دور بگائیں, اور جو اچیومنٹس ہیں اللہ کی رحمت سے جو مل رہا ہے اس پر نظر جما کے اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کریں. ایک انتہائی اہم ترین بات آج کے موضوع سے ریلیٹ جو کرتی ہے, اور یوں سمجھ لیں کہ اس آج کے موضوع کی روح جس بات کو آپ بولیں وہ میں کرنے جا رہا ہوں ابھی خالد بھائی, اور میں چاہوں گا اس پر گفتگو فرمائیں. آپ یہ بتائیں خوشیاں دینے والا کون؟
اللہ.
اللہ. اور اس خوشی کا احساس دینے والا کون؟ وہ بھی کون ہے؟
اللہ.
آپ دیکھیں خوشی ہے لیکن احساس ختم ہو جائے تو جو مرضی ہوتا رہے بندے کو کیا مطلب خبر ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے جب آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت بلقیس کو لے آئے تھے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا, قرآن کریم بیان کرتا ہے, فلما رآہ مستقرًا عندہ قال ھذا من فضل ربی. جب اس تخت کو اپنے پاس دیکھا, اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ خود کہا, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ میں پہچانا جاؤں کہ میں شکر گزار بندوں میں سے ہوں یا نعمت کی ناشکری کرنے والا ہوں.
اللہ.
پھر فرمایا, ومن شکر فانما یشکر لنفسه, جو شکر کر رہا ہے وہ تو اپنے بھلے کے لیے شکر کر رہا ہے. سورہ لقمان میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا گیا اور اس کے ساتھ یہ جملے بھی تھے. ارشاد ہوا, ومن کفر فان اللہ غنی حمید, اگر تم ناشکر ہوتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی غنی ہے, اس کی حمد ہے, اس کو آپ کے شکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اگر شکر کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور اس نعمت کا ایک احساس کرتے ہیں, اللہ کے فضل پر جھومنا چاہتے ہیں اور نعمت کو ریلیٹ کرتے ہیں نعمت دینے والے کی طرف, تو پھر جو ایک احساس ہوتا ہے نا خوشی کا, وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کو, سلمان بھائی اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک پودا ہے
جی,
وہ جب زمین میں لگتا ہے اگنا چاہتا ہے, اگ ہی رہا ہوتا ہے, اس کے آس پاس اور چھوٹے چھوٹے پودے جو ہم نے اگائے بھی نہیں ہوتے, جن کے بیج بھی نہیں ڈالے ہوتے, وہ ویسے ہی اگ جاتے ہیں. سمجھدار بندہ پتا ہے کیا کرتا ہے
جی,
وہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا,
جڑی بوٹیاں
ہوتی ہیں, ان کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے.
اچھی بات.
کس لیے؟ تاکہ جو پودا میں نے لگایا ہے اس کی نشو نما صحیح ہو, اس کو پانی صحیح ملے, اس کو آب و ہوا صحیح ملے. جب اس کی حفاظت کرتا ہے, دوسری چیزوں سے بچ کے رہتا ہے, ان کی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے, نتیجتاً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا لگایا ہوا پودا بڑا بھی ہوتا ہے, اگر پھول دار ہو تو پھول بھی دیتا ہے, پھل دار ہو تو پھل بھی دیتا ہے.
صحیح.
کس صورت میں؟ کہ جب وہ دیگر چیزوں سے اس نے بچا کے رکھا. یہ آپ کی خوشی کا ایک پودا ہے. غم آئیں گے, ان کی آپ کانٹ چھانٹ کرتے رہیں.
صحیح.
ان کا مداوا اپنے طریقے سے کرتے رہیں.
صحیح.
پھر یہ خوشی کا پودا بڑا ہو کے اپنی جگہ پہ پھل دے گا. لیکن اگر یہی آپ لے کر بیٹھ گئے کہ ہاں یہ بھی ہے ساتھ میں, یہ بھی چیزیں ہیں, جب یہ بڑھ رہا ہے تو ان کو بھی بڑھنا چاہیے, تو پھر دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے, چیزیں تو زیادہ ہوں گی دیکھنے میں
جی,
لیکن ہوگا کیا سلمان بھائی
جی,
تو وہ زیادتی کے باوجود بھی نفع بخش نہیں ہوں گی.
نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا.
خاتمہ
ہوگا. کیسے خاتمہ ہوگا؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ نے ایگریکلچر کو لیا, پلانٹیشن کی اور پلانٹ کی بات کی اور جڑی بوٹیوں کی بات کی. آپ دیکھیں خالد بھائی, ایک تار ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نیلو تار کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک یلو کلر کی ایک بیل ہوتی ہے, اس کو شاید آکاش بیل پتہ نہیں کہتے ہیں نہیں کہتے, بہرحال نیلو تار تو اس کو کہتے ہیں ہمارے اس میں کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جب آپ کسی درخت پر پھینک دیں گے نا تو یہ کیا کرے گی, یہ اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں نا ان کے ساتھ یہ چپک جائے گی, اور اس طریقے سے چپکے گی کہ اس کی جو خوراک ہے نا, درخت کی جو جڑ سے نیچے سے خوراک آ رہی ہے اوپر, روٹ ہیئرز کے ذریعے سے پانی نمکیات جو بھی ہے آ رہا ہے, اب یہ نیلو تار اس کو جو ہے نا وہ اس کو لینا شروع کر دے گی, خود بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور خود بڑھتے بڑھتے کیا کرے گی, اس پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس درخت کو خشک کر دے گی. یعنی درخت کا وجود یوں سمجھے کہ جو اس کی ہرا بھرا اس کی گندگی ہے اس کو ختم کر کے بالکل سوکھا کر دے گی, اس کو بیکار کر دے گی. تو یوں ہی جو غم ہے اگر ان کو زندگی میں یہ نیلو تار کی طرح ان کو بنا لیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ خوشیوں کا کیا کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے. تو خالد بن نے جس طرح فرمایا کہ جو غم ہیں ان کی کان چھانٹ کرتے رہے، حالات واقعات بھی اس کے لیے ہمیں سازگار جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں فضا، تو اس کو یوٹیلائزیشن بھی کی جائے اور آگے بڑھا جائے. اور ایک اور اہم ترین بات جو جس پر میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خوشیاں دینے والا اللہ ہے اور خوشیوں کا احساس دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو غور یہ کریں مدنی چینل کے ناظرین ہم سارے، کہ وہ رب تبارک و تعالی جو میری زندگی میں مجھے خوشیاں عطا فرمائے گا اور ان خوشیوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی دے گا اور ان کی یوٹیلائزیشن کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، کیا اس رب تبارک و تعالی کا ذکر، اس کی یاد، اس کی اطاعت کی ہماری زندگی میں شامل ہے؟ خرم بھائی، انتہائی اہم بات ہے یہ.
بلا شبہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یاد کی جہاں تک بات ہے، اور میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہمارے دل میں اطمینان ہوگا تو پھر خوشی پھلے پھولے گی اور خوشی واقعی میں خوشی محسوس ہوگی. تو وہ دل میں جو اطمینان ہے نا، وہ آئے گا اللہ کے ذکر سے. اللہ رب العالمین فرماتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت زیادہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی بڑا ہی ایسا سخت وقت بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے دیکھا، بہت ساری مشکلوں کا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت میں آتا ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لبوں پر اکثر مسکراہٹ ہی سجی رہتی تھی. حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ مسکراتے رہتے ہیں اور اتنا مسکراتے رہتے ہیں کہ جب بھی دیکھو آپ مسکراتے ہیں تو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، کہ میں نے جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر لبوں پر مسکراہٹ بھی سجی رہتی تھی، اور کبھی کبھی آپ کا ہنسنا بھی، یعنی اس طرح کہ ہونٹ کھل جائیں اور داڑھے ظاہر ہو جائیں، تو یہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ثابت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو ہنسنا ہے، یہ اکثر انہیں معاملات، ان خاص معاملات میں ہوتا تھا جن کا تعلق آخرت کے معاملات سے ہو، تو اس طرح کا آپ کا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اندر کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھانا ہو، یا گناہ والے جو معاملات ہیں، اس سے پاک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تبسم اور دہک والا معاملہ ہوتا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ میں نے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا تھا ان کا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا حضور میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ غلام آزاد کروں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دو ماہ کے روزے رکھو. کہا حضور اس کی بھی طاقت نہیں. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے حضور اس کی بھی طاقت نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد ایک کھجور کا ٹوکرا آیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ شخص حاضر ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے وہ ٹوکرا دیا، کہا یہ ٹوکرا لو اور اس کو مدینے میں صدقہ کر دو. تو کہا حضور کیا اسے صدقہ دوں جو مجھ سے زیادہ غریب ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا حضور مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جا یہ ٹوکرا لے جا، تو بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، اور یہ تیرا صدقہ ہو جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہنسنے والے، مسکراہٹ والے معاملات رکھتے تھے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، کثرت زیادہ ہنسنے سے منع کیا کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے. تو اس حوالے، اس سوچ کے ساتھ کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، صحابہ کرام ہنسا بھی کرتے تھے اور ان کے دل کے اندر ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا. یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ شاید اس نے اس حدیث پاک سے ہی سمجھا کہ ہنسنا حرام ہوگا، ہنسنا درست نہیں ہوگا. تو آپ نے اس کے اس خیال کو بھانپتے ہوئے آپ نے جواب دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ صحابہ کرام ہنسنے سے دور رہتے تھے، ان کی مجلسوں میں ہنسنا مسکرانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کرام ہنستے بھی تھے، لیکن ہنسنے کی کثرت یہ محمود نہیں ہے. ہنسنا جس میں ہونٹ کھولیں اور یعنی کہ آواز بھی ہے، ہلکی آواز ہو، تو یہ جو ہنسنا ہے اس کی کثرت سے منع کیا. ہر وقت لوگ خوشی کی تلاش میں بالکل فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لطیفوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور بس وہ چاہتے ہیں بس ہنستے ہی رہو ہنستے ہی رہو، تو کثرت کا من منع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تبسم فرماتے تھے، جب بھی ملتے لبوں پر مسکراہٹ رہتی، مسکراہٹ کی کثرت یہ اچھی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ ہنسنا جسے کہتے ہیں اس کی کثرت محمود نہیں ہے۔
غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائے، غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائے، مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے، مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے۔
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے، اور اللہ کریم کی یاد کو زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ خوشیوں کی طرف ہم گامزن ہوتے چلے جائیں گے، نہ صرف دنیا کی بلکہ قبر و حشر کی خوشیاں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ سرب، آج کے پروگرام کی آخری بات اور پھر ہم ساتھ اسلام بڑھتے ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح کی بات لکھی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا پینڈولم کی مثل ہے، ذرا تسبیح پکڑے نا آپ، اس کو ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، تو ایک ہے نارمل حالت جب آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ سامنے ہوگی، تو یہ ہے انسان کی نارمل زندگی، اور اگر وہ ادھر گئی تو یہ خوشیوں کی کیفیت، پھر واپس نارمل پہ آئے گی، اور ادھر گئی تو یہ غم کی کیفیت، یہ واپس نارمل پہ آئے گی۔ تو زندگی کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، اگر ہم صرف اور صرف خوشیوں کا تقاضا کریں تو یہ ایک درست نواڑ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں صرف غم ہی غم ہے تو یہ بھی آپ کا انالیسز درست نہیں ہے۔ تو زندگی نارمل بھی چلتی ہے، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، زندگی میں غم بھی آتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب غم کی کیفیت آئے تو اس سے نکلنا کیسے ہے، اور جب خوشیوں کی کیفیت آئے تو اس کو فیل کیسے کرنا ہے،
سبحان اللہ،
اور جب نارمل آئے تو پھر زندگی کیسی گزارنی ہے۔
جی،
یہ تین ہی تو حالتیں ہیں،
صحیح،
غم، نارمل اور خوشی، ان تینوں میں جو بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا نا، اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی۔
مرحبا، سبحان اللہ۔ اور خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی وائلیشن کر رہا ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی محل سے بستا رہیں گے انشاءاللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، بہت ساری باتیں اچھی سیکھتے رہیں گے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ استاد السلام پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی السلام، یا نبی السلام، یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام، غوث اعظم امام متقی جلوہ شان قدرت پلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، میرے حضور پر سلام، خدا خدا کے نور پر سلام سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی
پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے